أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له احد لا ند له واحد لا ضد له وصمد لا كفو له ورازق لا معين له وفاطر لا شريك له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صلوات اذان گرامی سلسلہ کلام کا چوتھا روز ہے اور گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے انسانی یا انسان مومن کی نجات کے ذرائع دو وسیلے قرار دیے، کسی بھی گمراہی سے بچنے کے لیے ایک رسول اور ایک اللہ کی اپنی کتاب یعنی آیات الہی، کہ ایک وارننگ ہے پہلی، اگر تم ایسا کرو گے ان توتیو فریقا من الذین اوت الکتاب، اگر تم نے کام کیا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں کافر بنا دیں گے، کیونکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے ایمان کو پسند نہیں کرتے، مگر امید یہ کہ ایسا نہیں ہوگا، کیفا تکفرون، آپ کیسے کافر ہو جائیں گے جبکہ تمہارے اوپر وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، وفیکم رسول، تمہیں رسول موجود ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں برابر کی ہیں بالکل، اس کیا تھا کل، ایک کتاب خدا اور ایک مکمل وجود پیغمبر، اور وجود پیغمبر وہ ہے کہ جو وحی کے آنے سے پہلے اپنی عظمت کو منوا چکا ہے، چونکہ اس نبی کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے، انبیاء سے، ان کا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف ہے، وہاں بچپن میں اعلان ہے، ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، یہاں خاموشی ہے 40 سال کی، اور اس 40 سال کی خاموشی میں ایک کردار جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، بن رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، کس معاشرے میں، جنادی کفر کا معاشرہ ہے، جہل کا معاشرہ، گمراہی کا معاشرہ، اب اس معاشرہ سبھی ایک ماحول کے تحت ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس معاشرے میں کسی کا بالکل سب سے الگ نظر آنا اپنے تمام صفات کے اعتبار سے سب سے والا سب سے اعلیٰ. یہ خود ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، شخصیت کا اپنا ایک معجزہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے تو معاشرے میں کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، مگر سب جائزہ تو لیتے ہیں کہ ہم میں مختلف ہے، ابن عبداللہ یہ ہم جیسا نہیں ہے. اب یہ خاموش شخصیت جو ہے وہ بن رہی ہے، کردار ابھر رہا ہے سامنے، اور وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ امین و صادق کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں فوراً تو نہیں شاید شروع کر دیا کہنا، ظاہر ہے آہستہ آہستہ جب کسی کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں، پھر کہنا شروع کرتے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں کہا جاتا، ایک مسلسل زندگی ہے پوری، تجارت ہے، کاروبار ہے، ملنا ہے، معاملات ہیں، چونکہ انسان کی شناخت معاملات ہی میں ہوتی ہے، روزہ نماز میں نہیں ہوتی، وہ آسان عادتاً بھی کرتا ہے. آپ نے روایت شروع ہوگی کتنی مرتبہ پہلے بھی کہ ایک صاحب تعریف کیے جا رہے ہیں کسی صحابی پڑوسی کی، اپنے کیسا مومن ہے، نواز شاہ پڑھتا ہے روزانہ، روزے سے رہتا ہے، پیغمبر بار بار پوچھ رہے ہیں معاملات میں کیسا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں. یا رسول اللہ ہم بتا رہے ہیں کتنا متقی ہے، روزہ نماز کا تھا، آپ پوچھ رہے ہیں بار بار معاملات میں، کب ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو. انسان کی شناخت معاملات میں ہوتی ہے، جب وہ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، حقوق کے معاملات، جب بزنس کاروبار سب مطلب دیانت ہے یا نہیں ہے، پھر عدالت سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا، وہاں پتا چلتا ہے. وہ کونے میں کھڑو کے متقی سبھی بن جائیں گے، دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے رہیے، سارے مفات جنا ختم کر دیے پڑھ پڑھ کے آپ، یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ، جنت میں جانے کا شوق ہے آپ کو، مگر اللہ نے جو دین بنایا اس میں آپ کو نہیں کہا کسی کونے میں بیٹھیے جا کر، نہیں، اس میں کہا لوگوں کے بیچ میں رہیے، اپنے حقوق کو ادا لیجیے اور اپنے فرائض کو ادا کیجیے، تب سمجھا جائے گا جنت کے لائق. لوگوں کو حقوق کھانے کے بعد جنت نہیں ملتی. اسلام میں کوئی ایسا تقویٰ موجود نہیں ہے کہ سب سے کٹ کے میں پہاڑ پہ جا کے بات کروں، اللہ کو ایسے عابد کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سارے انبیاء پہاڑ پہ رہتے، کوئی معاشرے میں زندگی نہ گزارتا، ان سے بڑھ کے کون متقی بندہ ہوگا، مگر وہ زندگی گزارے لوگوں کے بیچ میں، چونکہ یہ پریکٹیکل مذہب عملی ہے زندگی انسان کی، انسان کٹنے کے لیے نہیں آیا لوگوں سے. اور آپ کی شناخت اس وقت ہوتی ہے جب آزمائش سے آپ گزریں. اب ایک صاحب کو اگر ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کریں جہاں پر کوئی رشوت کا امکان ہی نہیں ہے، اب اگر وہ کہ میں نے کبھی رشوت نہیں لی، تو آپ کو وہ موقع ہی نہیں تھا، تو آپ کیا لیتے، آپ کو کیا اشکاس تھا کوئی نہیں، تو پھر کون سی بات ہے اس میں، بات میں جہاں آدمی ایسی جگہ بیٹھا جو روز سب لے رہے ہیں، پھر یہ کہ ہاں دیکھو میں نے کبھی نہیں لی، یہ ہے امین، یہ دیکھو دھیان دار آدمی، اس نے کبھی نہیں لی، چونکہ وہاں ہر طرف لوگ یہی کام کر رہے ہیں، اسے نہیں کیا. اگر کوئی نابینا کہ میں نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو آپ کیا دیکھیں گے، جس کی آنکھیں ہیں اس سے امتحان ہوگا، کیا دیکھا تم نے، تم آنکھیں دی تھیں کیا، تم نے رعایت کی حکم شرعی، حکم کی شرعی کی، کیا آنکھوں کو جھکایا آپ نے، کیا صحیح نگاہ سے دیکھا. وہاں آزمائش ہے، جہاں صلاحیت پائی جاتی ہے وہی آزمائش بھی ہے انسان کی. جتنا انسان کو اختیار ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی ہے، یاد رکھیں، اور جتنا اختیار ختم ہوتا جائے اتنا انسان کے امتحان بھی ختم ہوتا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ بات. مجبوری پہ کوئی امتحان نہیں ہے، امتحان ہمیشہ اختیار میں ہوتا ہے. آپ کو اختیار کس چیز پر ہے، بس جتنا اختیار ہے اتنا ہی امتحان بھی ہے. اگر کوئی اس میں مجبور تو امتحان بھی نہیں، آپ کو آپ کی سزا بھی کوئی نہیں اگر آج مجبور ہو جائیں تو. جہاں مجبور ہوگا وہاں کس بات کے ساتھ، آدمی مجبور ہے، کوئی سزا نہیں ہے، نہ جہاں مجبور نہیں وہاں سب سزا ہے پھر، کیونکہ اختیار تھا آپ کو، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو پروردگار نے سزا رکھی اختیار کے ساتھ، نہ کہ جب اس لیے کسی کو مجبور نہیں کیا کبھی بھی. اس لیے ہر انسان ان اعمال میں آزاد ہے جہاں ثواب کا ثواب ہے مسئلہ ہے، جہاں جزا کا مسئلہ ہے وہاں انسان مکمل آزاد ہے. نبی کی زندگی، معاشرات، معاملات، لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک زمانے آیا جب نیا نیا تو پتہ چلا کہ اٹھا شور کے مال مجہول کا، اچھے خاصے لوگ اس میں چور بننے لگے مال مجہول میں. مال مجہول کیا، امانت دیانہ صداقت آپ کو شرف سکھایا گیا ہے، آپ کو دین نہیں سکھایا ہے، پیغمبر کی شناخت ہے کفار کے معاشرے میں کیا، امین و صادق. تو کفار کے درمیان اسلام پھیلا امین و صادق سے، کہ وہ اس لیے اسلام لائے کہ یہ امین و صادق ہیں. اور اگر کفار کو پتہ چل جائے کہ بھائی ہمارا مال تو حلال ہے ان کے لیے، بھائی بشوش یار خبردار، یہ تو کھا جائیں گے.
हलाल के लिए तो बगैर किसी उसके
नहीं, अमाना तो ध्यान है, सदाकत वो पहचान है पैगंबर की, वो दीन की असास वो बुनियाद है।
ये इस्लाम के वो उसूल हैं कि जहां काफिर सना सनद दे रहा है, क्योंकि हर वो काम जिसमें इस्लाम की तोहिनो आराम हो जाएगा, याद रखिए, हर वो काम जिसमें तौहीन इस्लाम का पहलू अगर हाथ पड़ गया किसी का आप पर, अच्छा ये मुसलमान है, तौहीन दीन की हुई, आराम है, क्योंकि दीन की आपने तौहीन कर दी। तो आप चलते फिरते एम्बेसडर हैं, एक सफीर हैं आप, भाई ये तो मुसलमान है, जिसका इस्लाम यही है कि जो ये मुसलमान है वो तबलीग कोई तकरीर से नहीं होती है, लेक्चर से नहीं होती है, तबलीग चलते फिरते है, किरदार है तबलीग असल में। ये तो बाद में बातें आती है कहना सुनना हमारा दीन ऐसा, वो दीन का कहेगा वो दीन ऐसा होगा, आप क्या है मगर। तो अगर कोई ऐसा तकरीर करे जाएगा उनके बीच में, वो कहेगा आप ये कह रहे हैं मगर आप खुद तो ऐसे है ही नहीं, तो फिर ये दीन क्या करूंगा मैं कि बहुत अच्छा दीन है, आप करके दिखाएं, अगर दीन अच्छा तुम क्यों नहीं करते। नहीं तो दीन असल में अमल है, खुद इंसान का अमल, अब चाहे वो कुछ कहे ना कहे दीन की तबलीग हो गई। कैसा अच्छा मुसलमान, चूंकि अच्छा ये कौन है, इतना अच्छा इंसान मुसलमान है, वो दीन कैसा है फिर इसका। तो तबलीग असल में आपका किरदार है, आपका उठना बैठना अमानत देना सही असल में किरदार है इंसान का, यही तारीफ दीन बनता है। अच्छा कैसा अच्छा दीन है इनका, चूंकि ऐसा इंसान है इस दीन पे चलता है इस्लाम को। याद रखिए दीन असल है किताब और कुरान और रसूल, जो मैंने पहले दिन भी कहा था, शनाख्त हमारी दीन है हमारा इस्लाम। आज के बाद जोहला ऐसे पढ़े लिखे हैं वो इस्लाम को लाके करार दे दूसरे मजाहब की सफ में खड़ा कर देते हैं। नहीं भाई, इस्लाम सफ में नहीं खड़ा हुआ है, इस्लाम उन सब की तकमील का नाम है। इंसान कुरान खुदा की आखिरी किताब का नाम है, इसके बराबर में लाके ना खड़ा करो सबको कि वो भी है, नहीं ये वो नहीं है, ये आया है छाने के लिए जमाने पर। ये दीगर मजाहब तो नहीं है, जैसे वो गुजर गए, खत्म हो गया दौर उनका, अब सिर्फ इसी का दौर है बस। आज भी और आने जमाने में भी होगा, वो इसी का होगा, किसी और का नहीं होगा, कि यही हक है। तो जब ये हक है तो फिर आपसे कंपेयर हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, पता नहीं किसके साथ मालूम बैठे हैं गुफ्तगू कर रहे। नहीं भाई, अर्ज कर चुका हूं, सब जाना चाहते हैं खुदा की तरफ, जा नहीं रहे हैं, जाना चाहते चूंकि अंदर की आवाज है, सब जाना चाहते हैं अल्लाह की तरफ। कल बात गुजर गई कि माजल्ला साहेब को मगवा, ना ये बहका ना ये गुमराह हुआ, यानी तुम्हारा साहिब यानी साथी, इसलिए कल अर्ज किया था साहिबा बीवी को कहते हैं, क्यों, जो वो इतना अरसा रिफाकत का उसका होता है कि शख्सत इंसान खुल के सामने आ जाती कोई चीज छुपी नहीं रहती। जो कल अर्ज किया था सबसे बड़ी गवाह बीवी अगर गवाही दे दे किसी के किरदार की, फिर किसी की जरूरत नहीं उसे कोई भी कुछ कहे, जहां बीवी गवाही दे दे, चूंकि वो हर वक्त साथ है। तो पैगंबर गवाही किसने दी सबसे पहले, अहले शहर ने नहीं दी, पैगंबर की सबसे बड़ी गवाह घर में है, जो सबसे पहले इस्लाम ने ईमान ला रही है, वो जो शब रोज साथ है वो गवाही दे रही है हमारा दयाना सदाकत क्यों किरदार क्यों वही की, कि बेशक अगर वही है तो आप हैं इस लायक, आप अल्लाह के रसूल है यकीनन, क्योंकि आपका किरदार ही है नबूवत का किरदार है, क्योंकि इतने अरसे साथ हूं आपके साथ। लोगों से छुपा सकता है इंसान अपने आप को, बीवी से नहीं छुपा सकता, इसलिए उसको कहा था। तो इसीलिए कहा साहिब यानी तुम्हारा साथी, ये तो 40 साल देखा तुमने उठते बैठते, ये थोड़ी आज नबी ख्याल आया नबूवत का। तो अगर किसी को ख्याल आया कभी तो फिर कोशिश करेगा ना कि अगर अपने मामला ठीक करो, मुझे ऐलान करना किसी चीज का, यहां तो बचपन से आप देख रहे हैं, तो किसी को बचपन में तो शौर नहीं होता ना कि मेरा क्या प्लान है। अगर कोई कहे कि पैगंबर का शौक हो गया नबी बनने का, जैसे यहूद नसारा इल्जाम लगाते हैं, यही इल्जाम लगाते हैं नबी पर, नहीं नहीं गलत है, मोहम्मद ने देखा खुद ही ऐलान कर दिया नबूवत का, अपने कोई फरिश्ता नहीं आया। तो हमने कहा इंसान को ये ख्याल आता है जवानी में जाके, जब शौर आ जाता है कि मुझे कुछ करना है, यहां बचपन की जिंदगी सामने है, रोजे अव्वल से इंसान को देख रहे हैं दरमियान में अपने, तो रोजे अव्वल से कौन तरबियत कर रहा था। हाँ अगर वो कहे तो ठीक है, अगर खालिक कहे हमारे जेरे सा है तो ठीक है, मगर अहले मक्का के तो नहीं, अहले मक्का को तो हद ही कह रहे हैं, उनके सामने पले बड़े हर आदमी गवाही दे रहा किरदार की, तो बेशक यानी ये वो किरदार है जो हमारे दरमियान में रहा, مگر ہم جیسا نہیں ہے. اس سے بڑی کون سی دلیل ہوگی نبوت کی؟ پیغمبر کی حیات ہی وہ معجزہ ہے کہ جس کے بعد اسے کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، کسی میریکل کی ضرورت نہیں تھی نبی کو اپنی ذات کو منوانے کے لیے کہ نبی یہ کر کے دکھائیں، نبی وہ کر کے دکھائیں. خود کردار نبی بتا رہا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں. لہذا اگر کہا پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کے بھی کہیں پیچھے لچکر آ رہا، مانیں گے؟ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں. تو کب سے نہیں سنا؟ ہمیشہ سے نہیں سنا، از روز اول کبھی نہیں سنا، بچپن سے کبھی نہیں سنا، نہ شعور میں. یعنی وہ کردار ہے جو ہمیشہ کردار ہے. یہ خود سب سے بڑی دلیل نبوت ہے. چونکہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہر آدمی نہیں طلب کرتا. جو لوگ دلیل کو دیکھ نہیں سکتے وہ طلب کرتے ہیں آسمان سے پہاڑ گراؤ، دریاؤ، درخت توڑ دو اور کاٹ دو. یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو شخصیت کو پہچانتے نہیں ہیں. اور جسے نہیں ماننا ہوتا عزیزو، وہ کبھی نہیں مانتا. مولانا لکھا نا نجم البلاغہ میں، یا گرو آیا پیغمبر خدمت میں، یا رسول ہم ایمان لے آئیں گے اگر وہ جو درخت سامنے لگا ہوا ہے، اگر آپ کہیں کہ آدھا درخت یہاں آ جائے کٹ کے. اب دیکھیے پیغمبر نے اشارہ کیا آدھا آ گیا کٹ کے، اور کتنا بڑا جادوگر. اچھا کہ وہ آدھا جو رہ گیا وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ گیا. اب دیکھیے یہ کہہ رہا ہم ایمان لے آئیں گے، کہ اچھا واپس چلا جائے جہاں سے آیا وہیں پہنچا دیں، پہنچ گیا. کہیں گے اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، ایمان نہیں لائے وہ ایمان نہیں لائے. کہیں گے اس سے بڑا جادوگر کوئی، کیا جادو ہے؟ یہ ایمان لینے کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، یاد رکھیں. یہ اگر ایمان لینے کے تو فوراً مان لیتے، نہیں. پیغمبر کی ذات اصل معجزہ تھی. جن لوگوں نے اس ذات کو دیکھا انہوں نے کہیں مطالبہ نہیں کیا کہ جبرائیل سے کچھ کر کے دکھا، آپ ہمیں کچھ کر کے دکھائیں. نہیں، یہ کبھی نہیں کیا. اس لیے پیغمبر نے معجزے کبھی کہنے سے کیے بھی نہیں. اسے قرآن بازو کہتے نا کہہ رہے ہیں معجزہ کو کہ نہیں کرتے معجزہ، اس لیے شاید پیغمبر طاقت نہیں ہے. نہیں، طاقت ہوتی ہے جب دلیل کی ضرورت ہو. یہ کوئی تماشا تھوڑی ہر روز فرمائش میں لگایا جائے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر کیا جائے گا، ورنہ کبھی فرمائش میں نہیں کیا جائے گا. جب اس نے خالق کا ضرورت نہیں، کبھی ضرورت نہیں پڑتی. خود کردار اصل ہے. لہذا نبی کا وجود، خود قرآن ایک ہے اور ایک قرآن ناطق ہے. ایک وہ قرآن ہے جو آیات کی شکل میں اترا، دوسرا وہ قرآن ہے جو وجود کی شکل میں اترا، ذات کی شکل میں. یہ دونوں برابر کے قرآن تھے. اس لیے خالق نے کہا تمہارے درمیان دو چیزیں موجود ہیں، بھائی تم کیسے کافر ہو جاؤ گے؟ ایک ہماری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تم پر، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے یعنی قرآن، اور دوسرا تم میں رسول موجود ہے. خود رسول کافی ہے تمہاری ہدایت کے لیے، اور ایک میری کتاب خود کافی. تو دیکھیں کتنی دو نعمتیں ادا کی. کل خالق نے کیا کہا تھا جو جملہ آگے عرض کر دوبارہ، زال کے مقابلے میں کیا ہدایت، یعنی جسے منزل پتا ہے راستہ نہیں پتا، یہ ضلالت ہے. جسے راستے کا معلوم ہے یہ ہدایت ہے، جسے منزل نہیں معلوم یہ غوایت ہے. غاوی اس کو منزل کا نہیں پتا، ہدف ہی نہیں ہوتا، جانا کہاں ہے اس کو؟ جسے پتا ہے وہ رشید ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ القرآن نے کہا یہ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، نہ یہ کبھی غافل منزل تھے نہ کبھی غافل راستہ تھے. انہیں منزل کا بھی پتا ہے، انہیں راستے کا بھی پتا ہے. جو روزانہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے یہی تو معنی ہے کہ میری ہدایت کا سیدھے راستے کی طرف، یا مجھے صراط مستقیم باخر. اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے منزل کا پتا ہے، غاوی نہیں ہوں. جو مسلمان روز پڑھ رہا ہے، کافر تو نہیں پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مسلمان جب تو نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے جبھی تو نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ جو روز پھر کیوں کہہ رہا ہے، جو دعا رکھی گئی ہر روز اہدنا الصراط المستقیم، انسان دہرایا جا رہا ہے. منزل کا پتہ ہے، خطرہ ہے راستے کو بھول جانے کا. منزل مجھے معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ کی ذات. منزل مجھے پتا ہے، کہیں غلط راستے کو نہ اختیار کر لوں تجھ تک جانے میں. اس لیے روز دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کسی ایسے کے پیچھے نہ چلنا جو ہم تک راستہ نہ آتا ہو. آنے والے سب ہماری طرف ہیں، مگر ہر آدمی ضروری نہیں کہ صحیح راستے پہ چلتا ہو. اس لیے میں نے کہا سارے مذاہب جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں جا نہیں رہے ہیں. خواہش ہے کہ اس تک پہنچے، ہر آدمی نہیں پہنچے گا، چونکہ اس تک جانے کا راستہ ایک ہے صرف، جو شارٹیسٹ ہے، جو سیدھا ہے، وہی صراط مستقیم ہے.
فرما محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ
وہ ہے صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم. معبود ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے, لیکن راستے کی ہدایت کر, کیونکہ ایسا نہ ہو غلط راستے پہ چلنے لگے جا کے کہیں اور پہنچ جائیں. اس لیے خالق نے کہا راستہ ایک ہی ہے, وہ ہے صراط مستقیم, اور اس راستے کی پہچان کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ کہ جو جن پر تیری نعمتوں کو تو نے نازل کیا اپنے. یہ پہچان ہے کہ منزل ہمیں معلوم ہے, لیکن منزل تک جانے کا راستہ کیا ہے اور اس پر چلنے والے کون ہیں. جب یہ بات واضح پس عزیزان من, آج کی گفتگو یہ ہے کہ پیغمبر اللہ نے کہا دو چیزیں اگر تم وابستہ ہو تو تم کبھی کافر نہیں ہو سکتے, ایک اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں, دوسرے ہماری کتاب. یہ دو چیزیں بچائیں گی تمہیں اگر تم میں یہ موجود ہیں. نبی دنیا سے جا رہا ہے, نبی دنیا سے جا رہا ہے, نبی کے سامنے قرآن میں قوم گمراہ نہیں ہوگی, نبی موجود ہے. اختلاف ہوا نہیں ہوا نا, اختلاف نبی کے سامنے فرقہ نہیں بنے نا, کیوں نہیں بنے, نبی موجود ہیں. کوئی مشکل آئی پوچھ لو آن کے, اب وہاں تو نہیں کہہ سکتے ان کی رائے کچھ اور ہے ان کی رائے کچھ, وہاں بھی کہ صحابہ کی رائے کچھ اور ہے رسول کی رائے کچھ اور ہے, کون سی صحیح ہے, وہاں تو نہیں ہوگا نا. یہ اللہ کا نبی موجود ہے, جو کہے گا حرف آخر ہے, جو شک ہے پوچھ لو جا کے. تو جب تک نبی رہے کسی فرقوں کو نہیں ہونا چاہیے نا, اور نہ تھا, چونکہ پیغمبر خود موجود ہے, قرآن موجود ہے, اللہ کا نبی موجود ہے. اب نبی جا رہا ہے دنیا سے, قرآن تو ہے نا, قرآن ہے لیکن نبی جا رہا ہے. تو جب نبی موجود تھا دو چیزیں ہیں, حبل اللہ, اللہ سے وابستگی کے ذریعہ, قرآن رسول. اب رسول دنیا سے جا رہے تھے تو رسول کو فکر ہے نا قوم میری گمراہ نہ ہو, بھئی نبی سے زیادہ فکر کسی ہوگی اس بات کی. تو نبی نے کیا فرمایا, وہی جو قرآن نے میزان دیا تھا نجات کا, دو برابر کی چیزیں ہدایت کے لیے کافی ہیں, ایک قرآن دوسرا نبی. نبی نے کیا کہا, انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت. اب ان دونوں لفظوں کی یاد ہے کہ جو اس آیت نے کہیں, تم کافر کیسے ہو سکتے ہو, تم میں ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے, قرآن ہے, تم میں اللہ کا رسول ہے. اب رسول جا رہا ہے, اب وہ امت سے کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں مگر تم میں پھر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ دو چیزیں تمہیں گمراہی سے بچائیں گی. لن تزل بعدی ابدا, ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کب؟ اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے, قرآن اور میری اطرت. اور ان کی صفت کیا ہے, ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی, ہمیشہ ایک ساتھ. یہ دو برابر کی چیزیں پیغمبر چھوڑ کے جا رہا ہے, جو صفات قرآن کی ہیں وہ سب کے سب صفات نبی کی, اور جو صفات قرآن کی سب کے ساتھ صفات اہل بیت کی. یہ ہے پہچان. نبی نے کہ اور اصول, وہی اصول دیا جو زندگی میں تھا, میں ہوں قرآن ہے, کافر نہیں ہو سکتے, قرآن ہے اہل بیت ہے, گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی راہ کو گم نہیں کرو گے, صراط مستقیم پر رہو گے, کبھی گمراہ زال نہیں ہوگے, راہ کو نہیں کھو گے, راستہ نہیں بھولو گے, منزل پتا ہے سب کو پتا ہے, کافر نہیں ہوگے. راستہ بھول سکتے ہو مگر, کسی غلط راستے پہ چل سکتے ہو, کسی ایسے کے پیچھے چل سکتے ہو جو خود منزل کا پتہ نہ ہو, جو خود کا مجھے خود نہیں معلوم کہاں جانا ہے آپ مجھے بتا دیجئے, ایسا نہ ہو جائے کہیں ہم تمہیں بتا کے جا رہے ہیں کس کے پیچھے چلنا ہے. میری اطرت, یہ جو میرے اہل بیت ہے یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, قرآن کے قرآن ان کے ساتھ, یہ قرآن کے ساتھ, یعنی یہ چلتے پھرتے قرآن ہیں, جیسے نبی خود ہے, حیات ہے نبی میں. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے جو سب سے بڑا ہے, کہ نبی کی زندگی میں بھی معیار دو, قرآن نبی, نبی کے بعد بھی دو, قرآن اور اہل بیت. اب ممکن ہے مشہور ترین روایت ہے ہمارے ساتھ, روایت دوسری بھی ایک پائی جاتی سنتی زیادہ مسلمان, حالانکہ یہ روایت جتنی زیادہ ہے تواتر سے وہ دوسری ہے ہی نہیں, اصل یہی ہے کتاب اللہ و اطرتی, چلیے ہم پہلے کبھی میں نے کہا چلو اس میں حرج کیا ہے, سنت ہی لے لو. یہ سنت ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں سنت؟ قول نبی, فعل نبی, سکوت نبی, تقریر نبی, تقریر رسول, یہ کس سے پوچھو گے؟ قول نبی کون بتائے گا؟ اطراف رہنے والے. فعل نبی کون بتائے گا؟ اطراف میں رہنے والے. سکوت کی گواہی کون دے گا؟ افراد. یہی تو مسئلہ رسول بتا رہے تھے کہ جب مسئلہ آئے پوچھنے کا تو کس سے پوچھو گے؟ میرے فعل اور قول کو, کہ جو واقعا گواہی دے سکیں صحیح معنی میں کہ میں نے کہا کیا تھا, جس میں کبھی شک و شبہ نہ ہو. کیا صاحب رسول ہر وقت ساتھ رہتے تھے نبی کے؟ کس نے کہا یہ؟ ان کے کیا اپنے بزنس تھے, کاروبار نہیں تھے کیا وہ ہر وقت ساتھ ہیں؟ یہ ایک تصور غلط ہے. ان کے بزنس کاروبار تھے, وہ سب اپنی لائف گزارتے تھے, جب موقع ملتا چلے آتے تھے. اس لیے ہمارے پر روایتیں موجود ہیں, اصحاب کی بات مشہور کہ ہمیشہ وقت نہیں ملتا تھا, میں نے معاملہ طے کیا تھا دوسرے صحابی کے ساتھ کہ جب تم جاؤ تو مجھے بتانا, میں تمہیں بتاؤں گا رسول نے کیا کہا. یہ روایتیں مشہور ہیں جنہیں ہم سمجھتے سب سے زیادہ قریبی. خود وہ نہیں موجود ہوتا کبھی رسول کے پاس, ایک ہی ہستی ہے رسول کے پاس بس, جو سفر میں بھی ہے, جو گھر میں بھی ہے, جو باہر بھی ہے, جو ہر جگہ ہے, وہ صرف ذات امیر المومنین, باقی کوئی نہیں. ایک صلوات بھیجیے. یہ گھر میں بھی ہیں, گھر سے باہر بھی ہیں, واحد ذات جو کہہ سکتی ہر لان ہر آن ہر لہجہ نبی کے ساتھ, نبی کا سایہ, باقی کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا, نہ وہ تھا نہ تھا, سوائے پیغمبر علی کی ذات کے سوا, مولا کے سوا کوئی نہیں تھا. یہ اللہ کا رسول یہی بتا کے جا رہا تھا. دیکھیے اہل بیت, سب کو معلوم ہے اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اس میں کوئی اہل بیت تو مشکل مسئلہ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, وہ اہل بیت کے جو ہم جب اہل بیت کہتے ہیں تو دوسرے لوگ اہل بیت سے مراد خالی ازواج لے لیتے ہیں. نہیں, یہ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں, جب اللہ اہل بیت کہتا ہے وہ ازواج سے مراد نہیں لیتا. اللہ اہل بیت کہہ کے جن کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے, آیت ٹھیک ہے تعلق ازواج سے ہے ہی نہیں, کبھی نہیں تھا. مسئلہ صرف یہ آیا کیا دونوں مراد ہیں اس سے یا خالی ازواج؟ انہوں نے کل عرض کیا اس دن گزر گئی بات, اختلاف اگر ہو جائے کہ کون مراد تھا, کہ ضمیر جمع مذکر سالم کی زمین ہے, ضمیر آئی ہے, پہلے دونوں مؤنث کے صیغے آئے تھے, اختلاف ہو رہا نا اس مسئلے میں. میں نے کہا اسی کو تو پیغمبر حل کر کے جا رہے تھے بعد میں, کہ بار بار چادر اڑا کے بتا رہے تھے کہ یہ ہیں, کوئی اور مراد نہیں ہے. اسی شک و شبہ کو تو دور کر رہے تھے کہ یہی مراد ہے, کوئی اور مراد نہیں ہے. چھ مہینے تک کبھی لوگوں نے دیکھا دروازہ فاطمہ پر؟ کبھی کسی نے تین مہینے دیکھا؟ یہ جو جتنی مرتبہ جس نے دیکھا اس کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ دیکھا. کبھی نبی نے کسی ازواج کے دروازے پڑی کھڑے ہو کے؟ کبھی نہیں. کبھی کسی نبی کی زوجہ نے ہمارے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے لیے, کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے کہ کبھی کسی زوجہ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے, کبھی نہیں کہا. یہ حقیقت تھی, اس سے وہ اہل بیت خاص مراد ہیں, عام مراد نہیں ہو رہی. یہاں پہ ازواج سے کوئی تعلق نہیں اس آیت کا, یہ طہارت کا اللہ ارادہ کر رہا ہے. یہ وہ طہارت نہیں جو وضو اور تیمم کی طہارت ہے کہ جہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے, وضو کرو گے طاہر ہو جاؤ گے, نہیں آؤ گے طہارت نہیں ہوگی. اب مرضی اللہ تو چاہتا ہے, لا یرید تو طہارکم, اللہ چاہتا ہے آپ طاہر رہیں, مگر آپ کی مرضی ہے. ارادہ اللہ کا ہے, فعل آپ کا. ارادہ اللہ کا ہے, فعل آپ کا, کریں نہ کریں آپ کی مرضی. کریں گے تو طہارت آ جائے گی, نماز پڑھیے, نہیں کہ تو نجس رہیں گے آپ, نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہی ہے نا, اختیار آپ کے پاس. اس طہارت میں, اس طہارت میں خالق اعلان کرے اس کو ہونا ہے, یہ ہے طاہر. وہ اعلان کر رہا ہے طہارت کا, یہ طاہر ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں. ان کی حیا, یہ وہ طہارت نہیں جو وضو تیمم سے حاصل ہو جائے. یہاں وہ میراد ہے. اور جس کو میں نے کل کہا تھا کہ شک کسی کو رہ گیا ہو تو وہ مباہلہ میں طے ہو گیا ان کے. اب مباہلہ میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ بعض مفسرین نے کوشش کی, جیسے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اہل بیت کے فضائل چھپانے کی, کہ نہیں مباہلہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. جدید بعض مفسرین نے کوشش کی اس بات کی کہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں نا. یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی نصارہ نے انکار کر دیا مباہلہ سے, چونکہ قرآن نے یہ کہا تھا آؤ مباہلہ کرو, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرو. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ امام فخر الرازی نے کیا لکھا کہ جب انہوں نے دیکھا یہ ہستی آ رہی ہیں پانچ, انہوں نے ڈرا دیا اپنی قوم کو, لیڈروں نے ان کے جو بڑے بڑے آئے تھے رئیس کرسچن کے, انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ان سے کیا آج مباحلہ تو کوئی نہیں بچے گا تم میں سے, ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں, یہ اشارہ کریں پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا اپنی. تو سرنڈر کر دیا انہوں نے, سرنڈر کیا شخصیتوں کی معرفت کے بعد, معرفت کے بعد سرنڈر کیا کہ ان سے نہ کرنا مباحلہ. تلوار کا مقابلہ نہیں تھا, دعا کا مقابلہ تھا, خدا سے گفتگو کا معاملہ تھا کہ صادق کون ہے, اپنے عقیدے میں جھوٹا کون ہے. قیامت تک کے لیے رسوائی نصارہ نے خرید لی. بھائی کیا ہو جاتا اگر کہہ دیتے کہ ہمارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے, جا کے عدالتوں میں صبح سے شام تک بولتے ہیں, قرآن لے لے کے بولتے ہیں, کہتے کیا عرض ہے ہم بھی دعا کر وہ بھی کرتے ہیں, ہونا تو کچھ نہیں ہے بھائی, یہی ہوگا نا, زیادہ گھر چلے جائیں گے پلٹ کے. لیکن نصارہ کو یقین تھا کہ نہیں ہوگا, اگر ہم نے یہ مباحلہ کیا اور ہم غلط ثابت ہوئے تو عذاب کا آنا واجب ہے, یہ ان کا یقین تھا, ورنہ رسوائی نہ خریدتے قیامت تک کے لیے. ان کو یقین تھا کہ اگر انہیں شک تھا اپنے بارے میں, یقین تھا دوسرے کو جو سامنے آئے تھے, تو چونکہ خود اپنے بارے میں شک تھا, عقیدہ تو بنا لیا سن آف گاڈ کا, کیا پتہ درست نہ ہو, یہی معاملہ تھا نا کہ ابن اللہ ہے یا نہیں ہے. تو جب اپنے آپ کو دیکھا تو اس میں ہے شک, ادھر ہے یقین, تو انہوں نے کہا اگر ہمارا معاملہ غلط نکلا تو عذاب آئے گا, کیونکہ ہماری تاریخ گواہ عذاب آنے کی, ہماری ہسٹری ہے, ہم سے پہلے ہم گزر گئی تاریخ, عذاب خدا نے کیا ہے ہم پر, قوموں پر. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے پھر اب, اس لیے قیامت تک رسوائی لے لی انہوں نے. کہا نہیں, تو اصل میں انہوں نے کیا انکار کیا, ہم مبالغہ نہیں کرتے, ہم سرنڈر کر دیتے ہیں, آپ سے معاملہ طے کر لیتے ہیں, شرائط آپ رکھ دیں. یہی ہوا نا, اب آپ یہ لکھے کہ مبالغہ کہاں ہوا, نہیں ہوا, کہ معاملہ مبالغہ ہونے کا تھوڑی ہے, معاملے کی آیت کے مصداق کون تھے, کیا مصداق واضح نہیں ہوئے, کیا بنانا سے مراد کون ہے, انفوسنا سے مراد کون ہے, نسانہ سے مراد کون ہے. اگر یہ مصداق نہ معلوم ہوتے تو کہا جا سکتا آیت ہی بیکار ہوگی, کوئی آئی تو تھی, نوبت ہی نہیں پڑی اس کی, خود ہی چلے گا. نہیں بھائی, ابن تیمیہ جیسا کوئی بھی دشمن نہیں ہوگا. جب ابن تیمیہ حرانی اعلان کر رہا ہے کہ اس آیت کے مصداق یہی پانچ ہیں, تو جب مخالف ہو تسلیم کر لے جو اہل بیت سے جس کی کوئی محبت نہیں ہے, کہ اس سے مراد یقیناً یہی پانچ ہستیاں ہیں بس, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, تو اصل تو آیت کے مصداق کا طے ہونا تھا کہ ابنانا میں کون ہے, نسانہ میں کون, انفسا میں کون ہے. تو جب کاذبین پتہ چل گئے تو صادقین کا خود تعارف ہو گیا, بھئی یہی تو ہے. تو اہل بیت کا تعارف کیا ہوا کہ یہ ہستیاں خاص پانچ جو یہاں پر, اب آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ ایک ایک نمائندہ لے کر آ گئے تھے, ورنہ جمع کے سیغے ہیں سب ہیں, رسول بھی عربی ہیں, کوئی عجمی تو نہیں ہے کہ رسول کو نہ پتا ہو کہ جمع کا سیغہ تین اور تین سے زیادہ مراد ہوتا ہے. رسول تو نبی عربی ہیں, عجمی تو نہیں کہ جو عربی نہ معلوم ہو گرامر, تو غلطی کر گئے کہ جمع کا سیغہ ایک لے کے آ گئے, جبکہ سیغہ جمع کا تھا, جمع کا سیغہ دو لے کر آ گئے بیٹوں کی جگہ پہ, انہیں عربی نہیں معلوم کہ جمع میں تین اور تین سے زیادہ مراد ہوتے ہیں, تو کیوں لے کر آئے. یہ اس کا جواب ہے قیامت تک کے لیے کسی غلط فہمی کا, کہ رسول نمائندہ لے کے نہیں آئے تھے ہر گروہ سے ایک ایک, اگر ایسا ہوتا تو لوگ کہہ دیتے ایک ایک لے آئے, ورنہ ساری قوم آ سکتی تھی, نسانہ بہت سی عورتیں آ جاتی ہیں, اب انفسانہ بھی آ ہی جاتے, رسول ایک ایک کو لے آئے تھے. نہیں, کیونکہ ابنانہ میں دو نے دو کو لا کے بتایا, ابنانہ میں دو بھی آئے نواسے, یہ نبی بتا رہا تھا کہ یہ نمائندے نہیں لایا ہوں, جس گروہ میں جتنے فرد ملے اتنا ہی لے کر آیا ہوں. ایک صلوات بھیجیے, جس گروہ میں جہاں ایک ملا ایک, جہاں دو ملے دو لے کر آیا, اس لیے کبھی دو آئے ہیں ابنانا میں, اس آنا میں ایک آئی ہے انفسانا, کیوں ایک ہی ملا, چونکہ یہ کریں گے جا کر کیا اپنے عقیدے کا اعلان, یہ لعنت کریں گے کاذبین پر چونکہ خود صادقین ہیں. یہ اہل بیت کا تعارف ہے جاتے وقت نبی کے, نبی دنیا سے جا رہا ہے, یہ اس قریب ترین زمانہ تو ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے, نو ہجرے کے واقعات میں تو ساری اسلام کی صورتحال سامنے آتی ہے ہمیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کیا تھے. نبی نے تعارف کرایا ہے، قرآن نے چاہا کہ نبی تعارف کرائے، نبی نے مصداق کو بتایا اہل بیت کے، یہ ہیں حقیقی مصداق کہ جن کا ہم تعارف کرا کے جا رہے ہیں. ادو یہ جو اہل بیت ہے، نبی کے جانے کے بعد پیغمبر دنیا سے جا رہا تھا، دین موجود تھا، دین کی تشریح کون کر رہا؟ جب بھی میں نے کہا کہ اختلاف ہوگا تو رائے کس کی صحیح ہے؟ صحابہ میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اختلاف تھا، اس کی مثال کتنی دفعہ گزر چکی ہے آپ کے سامنے، نماز سب سے بڑی مثال ہے. 10 سال نماز پڑھائی رسول نے، نہیں پڑھائی مدینہ پوری 10 سال، آج تک قوم نہیں طے کر سکی رسول نماز کیسے پڑھتے تھے. ہاتھ باندھتے تھے، ناف پہ باندھتے تھے، سینے پہ باندھتے تھے، یہ ہاتھ کھولتے تھے. 10 سال دیکھا قوم نے جس چیز کو 10 سال دیکھا. اب دیکھیں سب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، اب اہل حدیث مذاق اڑاتے ہیں بریلویوں کا، دوسرے مسلک کا. اب وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بھائی یہ جو ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اب دیکھیں ان کی بات کروں، اپنی طرف ہمارا کوئی کسی کی توہین نہیں کرنا، مگر وہ خود اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ناف پہ باندھتے ہیں، یہ قصہ کیا ہے اصل میں؟ ہارون رشید ایک دن نماز پڑھا رہا تھا تو اس کا جامہ کھل گیا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پوری نماز پڑھی، پھر بعد میں پوچھا پلٹ کے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ابو یوسف نے فتویٰ دیا کہ اصل صحیح طریقہ نماز پڑھنے کا یہی ہے. انہوں نے خود لکھا، میں نہیں لکھ رہا، کہ یوں طریقہ یہ والا شروع ہوا ہاتھ باندھنے کا یہاں پر، چونکہ وہ اپنے آپ کو سیدھ ٹھیک کر رہا ہے اور دوسرا کا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے. حسین بن تو دیکھنے والوں نے 10 سال دیکھا، تو جس فعل کو 10 سال آنکھیں کھول کے دیکھا اس میں اختلاف ہو گیا، پھر نماز آتا کسی اور یقیناً ہوا اختلاف. دیکھیے یہی نماز تھی جو امیر المومنین نے پڑھائی ہے، جب اپنی زندگی میں روایت موجود ہے، صحیحین میں موجود ہے کہ جب علی نے نماز پڑھائی تو پیچھے سے آواز کیا آئی پلٹ کے نماز پڑھنے والوں کی، یا علی آج آپ نے رسول کی طرح نماز پڑھا دی. اب مفسر کو مسئلہ ہے، محدث کہے اس سے مراد کیا ہے، کیوں کہا یہ؟ دو باتیں، یا نماز کی شکل بگڑ گئی تھی، وہ نہیں تھی جو رسول پڑھاتے تھے تو اس لیے کہا کہ آج رسول کی نماز پڑھا دی، یا وہ خضوع خشوع تھا جو پہلے نہیں موجود تھا جیسے رسول پڑھاتے تھے. اب مسئلہ کہ مراد کیا ہے یہاں پر، کہ وہ کہہ رہا پلٹ کے آج علی نے آج رسول کی طرح نماز پڑھا دی، تو کچھ تو پتا چلا کہ یہ پیغمبر کیوں کہہ کے جا رہے اطرت. میرے اہل بیت ان سے رجوع کرنا، یہ تو میں پہلے بھی اچھا ہوں، کتنے مسائل تھے جو امت نے دیکھے اور امت بھول گئی. یہ نماز میت میں آج ہم اختلاف کرتے نہیں کرتے ہیں، 4 تکبیروں 5 تکبیریں، ہم 5 تکبیریں ہیں ہمارے پاس برادران کے، 4 تکبیریں نماز میت کی، اختلاف کیوں ہے؟ جبکہ رسول نے کتنی مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، اپنی زندگی میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہوئے نا، مگر لوگ یاد نہیں رکھ سکے، لوگ یاد نہیں رکھ سکے. اختلاف ہو گیا پہلے ہی منزل پہ، کتنی دفعہ تکبیر کے پیغمبر کہتے یاد نہیں تھا. اختلاف چلتا رہا، 2.5 سال گزر گئے، پہلی خلافت ختم ہو گئی، نہیں طے ہو سکا. ایک گروہ کہہ رہا ہے 4 دوسرا 5، آدھی اگلی حکومت آگے خلافت وہی، 5 سال گزر گئے، طے نہیں ہو سکا 4 یا 5. پھر خلیفہ خود کہنا پڑا اگر ہم نہیں طے کریں کون طے کرے گا، چلو 4، تو پھر ہم 5 کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امیر المومنین کا کہنا تھا 5، اللہ کا رسول 5 تکبیریں کہا کرتے ہیں، صلوات بھیجیے. اب آپ سمجھے فرق کیا ہے مکتب تشیع کا، چونکہ رسول جس گروہ کو بتا کے گیا ہم اس سے پوچھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا سنتی، تو سنت کس سے لوگ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، افراد سے لیا جائے گا نا سنت کو، احباب سے لیں گے نا، تو انہی احباب میں سب سے معتبر کون ہے؟ اسی کو پیغمبر بتایا کہ میرے اہل بیت سے پوچھنا، میری اطرت سے سوال کرنا، جو وہ کہیں گے وہی حجت ہوگا ہمارا فعل. لہذا اہل بیت میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اول تا آخر، جو اول نے کہا وہی آخر نے کہا، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جا سکتا. دیکھیے اہل بیت زندگی، پیغمبر دنیا تشریف لے گئے، پیغمبر کے سامنے اختلاف نہیں تھا، حالانکہ اختلاف تو ابھی میں کروں گا آخر میں کہ حیات رات، ظاہر ہے پیغمبر کی شہادت کی رات ہے، نواسے کی شہادت کی رات ہے، پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، کس آرام سے گئے؟ نہیں آرام سے نہیں گئے پیغمبر دنیا سے، بالکل نہیں. یہ ست افسوس کا مقام ہے، ابھی عرض کرتا ہوں. شریعت بعد رسول جو مشکل پیش آئی وہ کیا ہے؟ ملت جو آج تک بھگت رہی ہے، آج تک بھوگت رہے اس بات کو. ایک حدیث ہے جس سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ رسول نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء کی سنت بھی میری سنت ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ کے جتنے افعال خلفاء کے بعد میں تھے وہ جزو شریعت بن گئے. وہ جزو شریعت آج اسی پہ عمل ہوتا ہے. مثال تو طلاق بائن کہاں سے آیا؟ یہ طلاق بائن ایک نصیب میں تین طلاقیں. قرآن کہہ رہا ہے طلاق و مرتان, طلاق رجی دو ہیں قرآن کا حکم, امت جو ہے تین دے رہی ہے ایک نشست میں, یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بدعت ہے, یہ تو قرآن کے خلاف حکم ہے. امت عمل آج تک کر رہی ہے, آج تک عمل ہے اسی پر. ایک جب چاہا کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, ختم ہو گیا قصہ. طلاق وہ بھی بائن ہو گئی. آج تک یہ ظلم خواتین پر ہو رہا ہے, برباد ہو رہے ہیں گھر اس فتنے کی وجہ سے. افسوس سے کہنا پڑ رہا, چونکہ اہل حدیث ہم سے متفق ہیں اس معاملے میں, اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ ہم سے متفق ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتی طلاق تین, یہ حکم جو تھا عارضی ہو سکتا ہمیشہ کے نہیں ہو سکتا, چونکہ قرآن اس کے خلاف ہے. خود قرآن خود کہہ رہا طلاق و مرتا, تو یہ کیسے تین ہو جائے گی ایک نجس میں؟ پہلے عدت تو ہو کسی کی درمیان میں, ایک طلبہ دوسرا فاصلہ تو پیدا ہو طلاق میں, یہ ایک ساتھ کیسے ہو جائیں گی؟ وہ ہم سے متفق ہیں کہ نہیں ہوں گی. اس سے گھر کتنے برباد ہوئے. تو یہ مسئلہ خلافت کا نہیں ہے عزیزو, یاد رکھیے, مسئلہ حکومت کا نہیں ہے. جگہ کے بدلنے سے شریعت میں تبدیلی ہوئی ہے, احکام شریعت تبدیل ہوئے ہیں. اب اس طلاق بائن کا ذکر آگے عرض کر دوں, کتنی خواتین پہ ظلم ہوتا ہے. اہل حدیث کو علماء خود اس پہ راضی اور اپنی کتابوں میں اس درد کو لکھ رہے ہیں اپنے, کہ اس کی وجہ سے کتنی خواتین ہیں جو اپنے بیچاروں کے دماغی طور پر مفلوج تک ہو گئیں. چونکہ کسی آدمی کا مثلا دماغ ہے, غصہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے, ایک دفعہ طلاق دے دی تین دفعہ ایک ہی نشست میں, انہوں نے اٹھایا بھائی گھر میں باہر کسی کو محلے میں خبر نہ ہو, تو بڑے بھائی سے عقد کر دیا گھر ہی میں خبر رہے, پھر شوہر کے پاس چلی گئی, پھر وہ کسی کو غصہ آ گیا, پھر طلاق دے دی, اب چھوٹے بھائی سے کر دیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو محل باہر خبر نہ ہو کسی کو یہ حادثہ ہو گیا. کیا دین میں یہی ہے؟ نہیں عزیزو, قرآن کا ہی حکم کہاں ہے؟ قرآن کا طلاق و مرتان, زمراتی کا آدمی طلاق دے گا وہ بھی اس کے شرائط و قوانین ہیں. شریفی کا جواب بہت واضح ہے, اس میں عادل گواہ چاہیے. وہ ایسے تھوڑی کہ منہ اٹھایا جب 50 دفعہ کہہ دے تو ایک بھی نہیں ہوگی جب تک دو گواہ موجود نہ ہو. تو کھیل ہے کیا طلاق؟ شریعت فقہ جعفری میں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کسی کو طلاق دے دی وہ بھی شرائط کے ساتھ ساری کنڈیشن کو فل کرتے ہوئے, تب بھی حق ہے آپ کو 3 مہینے جو عدت کا دینا اس کا پلٹ جانے کا, اسے پورا اختیار ہسبینڈ کا. اس میں اعلان کی ضرورت نہیں پبلکلی کسی, نہ کسی نکاح کی ضرورت, نہ کسی کو بلانے کی ضرورت ہے. میاں بیوی جیسے آپس میں رہتے ہیں زندگی گزارے, ختم ہو گئی, ایک طلاق ہو گئی مگر ختم ہو گئی, پھر آپ رہتے رہیے, پھر کبھی اگر کوئی حادثہ پیش آئے ساری شرائط کے ساتھ, مگر یہ نہیں کھیل ایسے ہو گیا, پھر بھی شوہر کو حق حاصل ہے آپس میں, وہ جب چاہے تو ختم کر سکتے ہیں. جیسے ہم اس میں کسی مولوی کی ضرورت نہیں بلانے کی, میاں بیوی جیسے رہتے ہیں شروع ہو جائے زندگی, ختم ہو گیا پھر شروع ہو گیا زندگی, یہ دو ہو گئی مگر دو ہو گئیں. اب سوال یہ کہ اگر عدت پوری ہو جائے, خیال نہیں آیا, مثال ہے کہ نہیں خیال آیا گھر بچانے کا اپنے, تو اگر عدت ختم بھی ہو گئی تب بھی نکاح کر سکتے ہیں, کسی تیسرے کو لانے کی ضرورت نہیں بیچ میں, اب بھی نہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, اب بھی نکاح ان سے ہو سکتا ہے. یہ ہے عقلی شریعت اور قرآن کی شریعت, یہ ہے قرآن کا حکم. اب ذرا ادھر دیکھیے آپ کے حشر ہو رہا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اہل بیت سے دوری کی سزا. بھئی ہمیں اپنا عقیدہ آج پیش کر رہا ہوں, وہ اپنا پیش کرے ہر آدمی, میں تو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی جو خوبی ہے. میں اپنے 70s کی بات کر رہا ہوں, اس بات کا فتویٰ میں نے پڑھا برون ٹاؤڈ کا اخبار جنگ میں, روز جمعہ کا اسلامک ایڈیشن آتا تھا. اب اس میں ایک خاتون نے سوال پوچھا تو آج تک یاد ہے اچھی طرح. انہوں نے کہا کہ کل میرے شوہر رات کو فلم دیکھ کے آئے تھے, آخری شو تو ظاہر 1 بجے ایسے آئے ہوں گے, 1 بجے رات واپس. میں نے دروازہ کھولا, میں نے غصے میں پوچھا کہاں تھے آپ؟ ان کا طلاق طلاق طلاق. صبح کو میں نے اپنے ذکر کیا پڑوسی سے خاتون سے, انہوں نے کہا کہ فوراً فتویٰ پوچھو جو 3 دفعہ طلاق کہی ہے. اب اس نے خط لکھا تھا کہ اس میں حکم شریعت کیا ہے, انہوں نے جواب تھا طلاق بائن ہو چکی ہے, فوراً شوہر سے الگ ہو جاؤ, جب تک حلالہ نہ ہو ساتھ رہنا حرام ہے. حلال میں کسی اور سے عقد کرے پھر وہ چھوڑے تو اس کے بعد پھر واپس شوہر کے پاس جاؤ. یہ میں نے خود پڑھا چکے. وہ آئے تو اس فلم کا نام تھا طلاق طلاق طلاق. ہسبینڈ نے طلاق کا نام فلم کا نام بتایا تھا طلاق، اس فلم کی وجہ سے اس فلم کا نام بدلنا پڑ گیا، چونکہ طلاقیں ہو رہی تھی تو اس کا اپنا کیا رکھ دیا، بہرحال نام بدل دیا، اس کا نام بدل دیا گیا کہ بھائی یہ تو طلاقیں ہو رہی ہیں اس فلم کے نام کی وجہ سے. اب آپ کہیں کہ واقعی اسلام میں ایسی حماقت ہے؟ بالکل نہیں، اس کا حماقت کا اسلام تعلق نہیں ہے، کم از کم کہہ دو فقہ جعفری تعلق نہیں ہے. سب کو اپنی فقہ مبارک ہو، فقہ جعفری میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ عقل گم. اور الحمدللہ پاکستان کا قانون فقہ جعفری کے اس قانون کے اوپر ہی ہے، اس لیے آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہیں آئلی قانون کے خلاف تقریر علماء کی، اس میں وجہ یہی ہے کہ وہاں یہی قانون ہے کہ جب عدالت میں جاتے ہیں لوگ تو طلاق نہیں کراتے، صلح کراتے ہیں. اس لیے اکثر آواز مولویوں کے آپ کو آتی ہے قانون اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، پاکستان کا آئلی قانون، چونکہ اس کی وجہ یہی ہے وہاں کہ اس وقت کے وزیر قانون نے اس کو نہیں مانا تھا. جب اس نے ایوب خان کے زمانے میں قانون بنایا تو اس نے کہا نہیں یہ خلاف قرآن ہے، یہ ایک نشست میں تین طلاق نہیں ہو سکتی، اسلام کا قانون یہی تھا. اس لیے اکثر اس کے خلاف آپ پڑھے اخبار میں آتا رہتا ہے یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف اسلام کا قانون بنا ہوا پاکستان کا، یہ عین قرآن یہی تھا کہ ایک نشست میں نہیں ہو سکتی طلاق بائن. آپ 50 دفعہ کہہ دیں تم ہمارے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی، وہ یا 50 دفعہ کہہ دیں وہ، جب تک کہ شرائط سب پوری نہ ہو. تو دیکھیے یہ عقل کے مطابق ہے قانون، یہ نہیں ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں اس لیے جاؤں گا، بہت نازک مرحلے آ جاتے ہیں اور بہت تکلیف دہ مرحلے آ جاتے ہیں، میرا مطلب کسی کی تصدیق کرنا نہیں ہے، ورنہ اگر واقعات پڑھ دی جائیں تو آپ کہیں گے کیا ہو رہا ہے، کیا دین میں مذاق ہو رہا ہے شریعت میں، اللہ کی کیوں ہوا؟ نبی جا رہا تھا لیکن شریعت تو باقی رہنے والی تھی. ان لوگوں کو اختیار ہوتا جو نبی کے مزاج ہم مزاج تھے، جو علم رکھنے والے تھے، جنہیں نبی کہا انا مدینۃ علم علی بابہا، جہاں نبی تعارف کرا کے جا رہا تھا کہ اگر میں شہر علم ہوں تو اس کا دروازہ کون ہے، وہ کون ہے جو علم سے سرفراز ہے، کہاں رجوع کرو گے. یہ نبی کہہ کے جا رہا تھا، یہ اہل بیت ہیں. عقل کی بات ہے کہ اگر نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی سنت میری سنت، کیا وہ کسی ووٹ سے منتخب ہوں گے؟ کوئی بھی منتخب ہو سکتا ہے، تو جیسے چاہے حاکم بن گیا اس کی شریعت اللہ سنت رسول کی سنت ہو جائے گی؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تو کسی کو ووٹ دے سکتا ہے آدمی. یہ جو رسول کے بعد خلافت ہے، کیا آپ کے خیال ہے بڑی پرام طریقے سے ہو گئی، اس میں کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی؟ اس کے اختلاف ثابت ہے کتابوں میں، جسے اعتراض ہو خود جا کے ویڈیو دیکھ لے، خود علماء اسلام کے اب تو اتنے چھپ چکے ہیں، اتنے آ چکے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، اختلاف بالکل تھا. اب جی کے عرض کر دوں مولانا مرحوم اسحاق کی تو آپ ویڈیو دیکھتے ہی چکے ہیں، جنہوں نے یوٹیوب دیکھا ہے کم از کم مرحوم ہو گئے بےچارے مولانا اسحاق، انہوں نے کچھ حقیقتیں بیان کی زندگی میں، اپنے نیک کام کچھ کیا، انہوں نے ایک کام تو کہہ دیا آن کے بعد صاف کہ اگر شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں یہ تاریخ میں ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے، اگر حقیقت تاریخ ہے تاریخ میں روایتیں ہیں کہ ایسا ہوا ہے، جو صحیح مانتا ہے روایتوں کو وہ کیا اچھا کہے گا نبی کی بیٹی پہ ظلم کرنے والوں کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہاں جو نہیں مانے گا وہ کہے گا غلط ہے یہ، مگر تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ شیعوں نے نہیں بنائی ہے، تاریخ ہے، یہ واقعات ایک تکلیف دہ تاریخ ہے. تو خلافت کیسے طے ہوئی؟ اختلاف کے ساتھ طے ہوئی ہے. پہلی خلافت 4-5 آدمی زیادہ کون تھا وہاں موجود، اور دوسری خلافت تو نامزدگی ہے، نامنیشن ہے، یہ حقیقت تاریخ ہے. تو کیا نبی یہ کہا جو میرے بعد بنے جیسے بھی بنے ان کی سنت میری سنت ہے؟ نہیں، یہی بنیادی اختلاف ہے. ہمارے پاس سنت وہ یہ جو رسول کے بعد اہل بیت بیان کر رہے تھے، خلافت کہیں جائے کیسے بھی جائے دین ایک ہی جگہ پر تھا، وہ تھے اہل بیت، اور اہل بیت دین کی حفاظت کر رہے تھے، خلافت کو اہمیت نہیں دے رہے تھے. یہی اصل ہے مکتب اہل بیت، حفاظت دین، پیغمبر کی اطرت نے حفاظت کی دین کی. لہذا آپ چاہے شادی کے مسئلے ہو، نکاح کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، یہ اہل بیت نے آپ کو بتایا کہ طریقے کیا ہوں گے زندگی کے، چونکہ شرح کرنے والا کوئی چاہیے نا نبی کے بعد، نکاح ہوگا نکاح میں صیغہ نکاح کا ہونا ضروری ہے. تشیع میں ایسا نکاح نہیں ہوگا کبھی بھی، یاد رکھیں، کہ خالی پوچھ لیں کہ دعا کر دی ہو گیا نکاح، نہیں، ان میں صیغہ کا ہونا جاری ہونا ضروری ہے اس کے اندر اگر آدمی شیعہ ہے. چونکہ مکتب اہل بیت نے آپ کو بتایا کیسے نکاح کیا جاتا ہے، اسی کا نام تو دین ہے، جو بعد میں زندگی ہے آپ کی، یہ اہل بیت نے آپ کو بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ، تو مکتب اہل بیت اس کے وابستہ اس کے آدمی کو جاننا چاہیے شرائط کی، شرائط اسلامی کو. عزیزان من، یہ پیغمبر کی رات ہے، پیغمبر کے نوازی کی رات ہے، اہل بیت کا تعارف ہوا نبی نے کرایا، کیونکہ نبی جانتا تھا کہ میرے آنے کا مقصد خدا سے ملانا ہے. کسی نبی نے نہیں مانا مانگا اجر رسالت، مگر ہمارے رسول نے مانگا ہے، مانگا نا قرآن میں، مگر رسول نے کہا مانگا تو اللہ نے دیا ہے، قل کہہ دو، تو نبی نے تھوڑی مانگا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربٰ، یہ تو اللہ اجر رسالت طے کر رہا، امت تو کہہ رہی ہے اجر رسالت ہم دینا چاہتے ہیں، وہ کہ نہیں آپ سے نہیں لینا، ہر نبی کہہ رہا مجھے آپ سے تو لینا ہی نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہمارا اجر. تو یہاں بھی یہی کہا کہ نہیں آپ سے نہیں لینا، مگر یہاں قرآن کہتا ہے کہ کہو ان سے ہاں ہمیں چاہیے، تم کہہ رہے تو دو، کیا دو گے؟ مودت اقربا کی، یعنی اہل بیت کی مودت. کیا نبی چاہ رہے کہ آپ ان کے خاندان سے محبت کیجئے؟ نہیں، رشتہ داری نہیں ہے یہاں پر، یہ محبت ہے جو آپ کو صراط مستقیم پہ لے جاتی ہے. یہ محبت گھر کی نہیں ہے، یہ محبت ان سے ملنا ہے کہ جو قرآن نے کہا تھا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستے کے چلنے والے صراط مستقیم کے، آپ کو لے جانے والے. میرے بعد تلاش کرنا ہے، قرآن نے کہا جو چاہتا ہے وہ کیا کرے، من یشاء من شاء اتخذ ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے اللہ کے راستے کو اختیار کرے، یہ ہے اجر رسالت. میں نہیں مانگتا، یہ ہے جو چاہتا ہے خدا کی طرف راستہ جانے کا، یہ اہل بیت خدا تک لے جاتے ہیں آپ کو. یہی مودت تھی اقربا، اہل بیت کی مودت، یعنی خدا شناسی، اہل بیت آپ کو لے جانے والے تھے. تو پیغمبر نے اصول دیا، جو خدا نے قرار دیا وہی نبی نے کہا. حیات نبی میں کتاب اور رسول، اور رسول کے بعد کتاب اور اہل بیت، یہ اتحاد کا معیار ہے، یہ اتحاد کا میزان ہے امت کے لیے. چونکہ اہل بیت پہ کوئی اختلاف مسلمان کر ہی نہیں سکتا، اسلام زخاریہ کو انکار اہل بیت کر دے، پیغمبر نے کہا ان کی محبت واجب ہے. جو پیغمبر کا دشمن ہے نبی کا دشمن، نبی کی آل کا دشمن، تو پیغمبر نے کہا کہ جو میرے اہل بیت کا دشمن ہے اس پہ جنت حرام ہے، مسلمات میں سے. اسے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی ساری عبادات بیکار، کبھی نہیں قبول کی جائیں، چونکہ نبی کی محبت ہے یہ. اہل بیت کی دشمنی نبی کی دشمنی ہے، اور نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. اب اگر اختلاف آپ کو نظر آیا، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ آج آپ بحث کرتے ہیں بیٹھ کر، ہم اور آپ الحمدللہ کے پہلے ہیں کہ چوتھے ہیں، یہ تو آج کی بات ہے. امام وہ مظلوم ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک علی کو چودہ بھی نہیں مانا جاتا تھا، یہ تاریخ ہے، نہیں مانا جاتا تھا. آپ کہیں کیوں، یہ تو آپ کو خود ہی سوچنا ہے، یہ بہت آسان سمجھنا ہے. جب ممبروں سے علی کے خلاف تقریریں ہوں گی، خطبے میں جب برا کہا جائے گا تو وہاں چوتھا کون مانے گا؟ جب مخالفین حکومت کر رہے ہوں گے تو کہاں تک چوتھا قرار پائیں گے؟ یہ امام احمد حنبل کے زمانے تک نہیں تھا، انہوں نے اس آواز کو بلند کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چوتھے مسلم ہیں، خلیفہ راشد، یہ ان کے زمانے تک یہ حال تھا مسلمانوں کا. تو آج ہم الحمدللہ اس بحث میں آ جاتے ہیں، ہم پہلا کہاں کہہ رہے ہیں، ہم تو امام کہہ رہے ہیں. وہ امام اس وقت بھی تھے جب خلیفہ نہیں تھے، وہ امام بعد میں جو خلیفہ نہیں تھے، وہ شہادت کے بعد بھی امام، شہادت کے پہلے بھی امام. یہ امامت کوئی نہیں چھینتا، جو چیز چھینی اس کا نتیجہ نکلا جو آج فساد کا میں نے ذکر کیا، جو دین کی مشکلات پیدا ہوئیں. پیغمبر نے کیا کہا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھوں تو نماز پڑھو، یہی تھا نا دین. نبی کا ہر عمل حجت ہے، نبی ایسی شخصیت کو اپنے بعد متعارف کرا کے جا رہے تھے کہ جن پر تم اعتبار کر سکتے ہو، جن کی عصمت کی اللہ گواہی دے رہا ہے، ان کا تعارف نبی کرا کے جا رہے تھے. یہ صاحب طہارت بھی ہیں, صداقت بھی, سب ان کے پاس. اب نبی کی زندگی چند جملے میں عرض کر دوں آپ سے, کیا اہل بیت کی زندگی اگر شہادت کی تھی سب, خود نبی کی زندگی کیا تھی؟ آپ کہیں نبی نے اتنی خدمت کی, نبی نے اتنے جان دی اپنی پوری پوری زندگی کی, کیا نبی سکون سے جا رہے تھے, خوش خوش دنیا سے جا رہے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. 9 ہجری کے واقعات کو آپ پڑھنا شروع کیجیے ذرا, جو کہ آخری سال آ گیا نا, 9 ہجری کے واقعات, آخری زمانہ آ گیا نبی کی زندگی کا. تبوک کا واقعہ نبی کی زندگی میں ہوا, کیا ہوا؟ قتل نبی کی تیاری. نبی نے ساری خدمت کی, 13 سال مکے میں گزارے, مدینے میں زندگی گزاری اسی اسلام کے لیے. غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک گروہ نے ارادہ کیا نبی کو قتل کر دیں, یہ صلہ تھا اب تک کی نبوت کا. آپ کہیں گے منافق, ظاہر یعنی آخر میں منافق جمع ہو گئے, یعنی نبی کو قتل کا ارادہ. سورہ توبہ پڑھیے, اللہ نے بچا لیا نبی کو, شکلیں دکھا دی, راز بتا دیا. کب؟ آخر زمانے میں. نبی دنیا سے جا رہا ہے, غدیر میں نبی اعلان کر چکے, نبی نے اعلان کیا اسامہ کا لشکر جانا ہے. اسامہ ایک ینگ جوان نوجوان ہے جس کے ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی ہے, نبی نے اس کو سپہ سالار بنایا ہے, بزرگوں کے اوپر, ہر صحابی کے اوپر امیر بتایا ہے رسول, اسے سپہ سالار بنایا ہے. حکم ہوا سوائے علی کے سب جائیں گے, سوائے امیر مومنین کے, وہ یہاں رہیں گے, باقی سب کو جانا ہے. لشکر نہیں گیا چونکہ نبی مریض تھے. نبی بار بار کہہ رہے ہیں جاؤ, نہ سب جاؤ بلکہ ربی لعنت کر رہے ہیں جو نہ جائے. لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, رسول لعنت بھیج رہے ہیں کہ اگر جو نہیں جائے گا اس لشکر میں. لشکر نہیں گیا بھائی, لعن جب ہی کہا نا, جب دیکھ رہا تھا وہ سرکشی ہو رہی ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی نبی کو لعن کرنے کی؟ اگر سارے اطاعت کر رہے ہوتے کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ اس پہ لعن اللہ کی جو نہ جائے؟ اس کا تو سرکشی تھی, کچھ نافرمانی تھی, جبھی تو کہنا پڑا, ورنہ کبھی پہلے کیوں نہیں کہا؟ نبی بستر مرگ پر ہیں, دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ لاؤ قلم دعوات. جو غدیر میں کہا تھا وہی لکھوانا چاہتے تھے بھائی, وہی لکھوانا چاہتے تھے نا. جبھی تو جھگڑا ہو رہا ہے کہ نبی صحت میں ہیں یا نہیں ہیں, اپنے حال میں ہیں یا نہیں ہیں. مطلب الفاظ ان لوگوں سے توہین کے جو لکھے ہیں بخاری مسلم میں. اختلاف کون کرا ہے جو اطراف میں کھڑے ہیں بستر کے؟ نبی کہہ رہے ہیں قلم دعوت تاکہ تم گمراہ نہ ہو, میں لکھوا دوں وصیت. اب کسی صاحب نے, ایک بزرگ ہو گئے ہمارے, نام نہیں لوں گا اس وقت, بارہ وہ کہیں پڑھ چکا ہوں, انہوں نے کہا کہ یقیناً غلطی بہت بڑی تھی, قلم دعوات دینا چاہیے تھا, ہمیں یہ غلطی تسلیم کرنا چاہیے کہ جنہوں نے منع کیا انہوں نے غلط کیا یہ. مگر ہمارا یہ ہے کہ اصل میں نام انہی کا لکھوانا تھا جو بعد میں بنے. میں نے آپ جب اپنی طرف سے دے دوں کہ اگر ایسا یقین ہوتا قلم دعوات مانگے بغیر لائی جاتی. اگر یہ کیس ہوتا رسول کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پہلے ہی آ جاتی کہ لکھیے. معلوم تھا کس کو لکھوانا چاہتے ہیں, یہ تو عقلی باتیں ہوتی ہیں, ضرورت نہیں کسی, اس کے دلیل یہی کافی ہے. معلوم تھا کہ لکھوانا کیا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں لائیں گے ہم. نبی کو جان ہو رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں نکل جاؤ میرے کمرے سے, اٹھ جاؤ فوراً یہاں سے, یہ آخری ایام ہے نبی کے, آخری وقت, پھر نکل جاؤ میرے کمرے سے. ہم آپ نبی کے ہیں نا, منا رہے ہیں, نبی کا دن ہے یہ, نبی کی رات ہے. رسول آرام سے جا رہے ہیں دنیا سے, یہ صدمے کے ساتھ جا رہے ہیں, تکلیف کے ساتھ جا رہے ہیں نبی, کہ میری اطاعت نہیں ہو رہی. آپ رسول کے مقابلے پر قرآن کو پیش نہیں کر سکتے. وہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اطیعوا رسول, اطاعت کرو رسول کی. وہ قرآن کا حکم ہے, اس کے مقابلے قرآن نہیں پیش کیا جا سکتا تو قرآن کافی ہے. نہیں, رسول کی ہے, رسول کہہ رہا لاؤ تو لاؤ. اب یہ رسول دنیا سے جا رہا تھا اس عالم میں کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے, اٹھ جاؤ فوراً یہاں سے, رسول دنیا چلے گئے. آج تک مسئلہ ہے کہ رسول کس حالت میں گئے, کوئی کہہ رہا ہے ہم تھے رسول پاس, کوئی کہہ رہا ہم تھے رسول کے پاس, رسول نے بات کہی کہ نہیں کہی. نہیں, رسول کے پاس وقت آخر سے پہلے بیٹھی تھے یقیناً. رسول کی بیٹی تھی. تاریخ کے الفاظ بخاری کے آپ کو حدیث موجود ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں رسول فرما رہے ہیں میرے پیارے کو بلاؤ. اب کسی نے کسی کو والد کو بلا لیا, پھر میرے پیارے کو بلاؤ, کوئی اپنے کسی اور والد کو بلا لیا, پھر رسول نے کہا میرے پیارے کو بلاؤ. اب یہ کتب کے حدیث میں پڑھیے. تب کہا بھائی مراد پیغمبر علی کو بلانا چاہتے ہیں, ہمارے نہ سب کسی بلانا چاہتے ہیں, امیر مومنین کو بلایا گیا. یہ کیا حالات درد کے نہیں ہیں, تکلیف کے نہیں ہیں رسول کے؟ یقیناً بس وقت آ گیا کہ جہاں اللہ کا رسول ہے بیٹی ہے, اور بیٹی یہ کہے کہ بابا کوئی ہے جو مسلسل دستک دے رہا ہے, آنا چاہتا ہے, اور رسول کہے کہ بیٹے یہ تیرا مقام ہے, منزلت ہے, کہ آنے والا اجازت مانگ رہا ہے. یہ ملک الموت ہے, یہ نبی کی بیٹی کا احترام ہے. عزیزو غور کیجئے کہ اللہ کا رسول دنیا سے جا رہا ہے, یہ شہزادی کی منزلت ہے. آج میں کہوں یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہے تھے اور بیٹی کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ تم ہوگی. شہزادی بزرگ نہیں ہے, جوان ہے شہزادی. سب سے شہزادی خوش ہو رہی ہیں, سب سے جوان ہیں, یعنی مراد ہے کہ سب سے پہلے دنیا سے تم میرے پاس آؤ گی. یہ پیغمبر خبر دے کے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کو. عزیزوں میں تسلیت پیش کروں اپنے رسول کو, یا رسول اللہ آج آپ کا دن بھی ہے, آج آپ کے بیٹے کا دن بھی ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو تعزیت پیش کروں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, اس بیٹے کے ساتھ کہ جو دوش رسالت کا سوار تھا, جس کی ساری امت گواہی دے رہی تھی. رسول اللہ ہر آدمی جانتا ہے حسن سے محبت کو, آج اس کا دن ہے, اس کا دن ہے آج کے جس کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے تھے. یا رسول اللہ میں آپ ہی کو تعزیت پیش کر دوں کہ جس کو زہر دے دیا گیا, اور نہ فقط زہر دینا کافی تھا, جب جنازے کو اٹھایا گیا کہ نانا کے پاس دفن کر دیں. آج یا رسول اللہ یہ حقیقت ہے یا نہیں کہ جو آپ کے سب سے زیادہ پیارے تھے آج آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ حسن کا جنازہ آیا, روکنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے کہ نواسے کو رسول کے برابر میں دفن نہیں ہونے دیں گے, یہاں تک کہ تیر بھی چل گئے. مگر آج کم از کم مولا اتنا تو تھا کہ ابھی آپ کے جنازے کے ساتھ آپ کے اقربا تھے, ابھی حسین بھی ہیں. جنازہ یقیناً واپس لاؤ, چونکہ تیر کو نکالو جنازے سے, ابھی بھائی موجود ہے, بہنیں موجود ہیں, مولا آپ کے جنازے سے تیروں کو نکالنے والے موجود ہیں. مگر مولا جو آپ کے جنازے کے ساتھ شریک ہے, کل یہ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں یہ جب حسین زخموں سے چور ہوں گے اور جسم میں اتنے تیر پیوست ہوں گے کہ جب ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کچھ دیر تک جسم زمین تک نہیں پہنچ سکے گا, تیروں پر معلق رہے گا. جسم اطہر میں اتنے تیر پیوست ہیں, اب اس وقت کون ہے کربلا کے میدان میں؟ کوئی نہ ہوگا, یا ایک بہن در خیمہ سے صدا دے رہی ہوگی, یا یقیناً کربلا کے میدان میں ایک ماں ہے جو فریاد کر رہی ہوگی, میرے لال تو نے ان کا کیا بگاڑا تھا. بنا ماتم ہے اسے.